بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب كدرس جاري ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء، ستاروں سے بارش طلب کرنے کے متعلق. شیخ صاحب نے باب باندھا ہے، اور اس باب کا تعلق پچھلے باب سے بھی ہے جس میں علم نجوم کی شرح حیثیت کے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ علم نجوم کیا ہے، ستارے کو اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا ہے، اور کیا حکمت ہے. بعض لوگوں نے ان ستاروں سے کس طریقے سے غلط عقائد بنا رکھے ہیں. ان غلط عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ستاروں سے یا ستاروں کی وجہ سے بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رزق کی فراوانی ہوتی ہے. الغرض کہ ان ستاروں سے اس دنیا پہ یا کائنات پہ اثر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے خیر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے شر ہوتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یا یہ عقیدہ جو ہے، یہ جاہلیت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ نظریہ موجود تھا کہ یہ تارے جو ہیں یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان تاروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، رزق نازل ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے لیے شر کا باعث ہوتے ہیں. جب اسلام آیا تو اس باطل نظریے کو اسلام نے، اس نظریے کی مذمت کی ہے، اور تفصیل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کیا. اور جب ستاروں سے اس عقیدے کو دور کیا اور یہ وضاحت کی کہ باطل عقیدہ ہے کہ تاروں سے بارش طلب نہیں کی جاتی، تو اس کا ایک الٹرنیٹ بھی دیا، اس کی جگہ پر جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا. شرعی طریقہ کیا ہے؟ جب بارش نہیں برستی اور قحط سالی ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ باطل نظریات آج بھی موجود ہیں اور ہر زمانے میں موجود تھے، جیسا زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بہترین زمانے سے دور ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا، مسلمان شریعت کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر باطل اور مشرکانہ عقائد پیدا ہوئے، اور ان مشرکانہ اور باطل عقائد کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کی ہے، اور صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت بھی دی ہے لوگوں کو. یہ طریقہ حق ہے کہ یہ جو تارے ہوتے ہیں، یہ علم النجوم جو ہے وہ خیر کا باعث ہوتا ہے. آپ نے شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو ایسے نجومی موجود ہیں بڑے عالم موجود ہیں، بنگالی بابا جیسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان سے رجوع کریں. یہ لوگ آپ کو قسمت کے متعلق بتائیں گے کہ آپ کا تارہ گردش میں ہے یا نہیں، تو اس کے مطابق جو ہے آپ شادی کریں، شادی کی تاریخ متعین کریں، یا سفر کریں، یا فلاں کاروبار کریں یا نہ کریں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ اتنے بڑھ چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دل جو ہے وہ ان نجوموں کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان باطل اور کفر عقائد کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اور نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان باطل عقائد کو اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے. تو شیخ صاحب نے اس باب کو باندھا ہے، اس باطل عقیدے کو دور کرنے کے لیے، جو شیخ صاحب کے زمانے میں بھی موجود تھا اور آج ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے، اور نہ جانے کتنی زمانوں تک یہ باطل عقائد موجود رہیں گے. دیکھیں جب خیر موجود ہے تو شر بھی موجود ہے، یہ دنیا کا، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. آپ اگر چاہیں تو ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں باتوں ختم نہیں کر سکتے، نہ آپ شرک اور بدعات کو ختم کر سکتے ہیں. اگر کوئی ختم کر سکتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر جاتے اپنے زمانے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام کر دیتے. جب ان سے نہ ہوا، یعنی خاتم مکمل طور پہ نہ ہوا، تو پھر آج کوئی بھی ایسا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایسا عمل کروں گا کہ شرک اور بدعات و خرافات کو، پورے باطل کو میں مٹا دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جنگ جاری رہے گی حق اور باطل کی. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی طرف دعوت دینی ہے، اور صبر کرنا ہے. ہم یہ حکم دیا گیا ہے، نصیحت کرنی ہے، باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور جدال کی اگر وقت آئے تو جدال باللتی احسن کرنا ہے، بہترین طریقے سے کرنا ہے. ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے ہم کسی شخص کو گلے سے پکڑیں اور اسے کہیں کہ اپنے اندر جو بھی باطل عقائد نکال دیں، ہرگز نہیں. یہ ہمارے کام نہیں ہے. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ان کو نصیحت کیجئے، میں نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. تو نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کی ہے، اور نہ صحابہ کرام نے زبردستی کی ہے، اور نہ ہے علماء حق نے زبردستی کی ہے. سلف صالحین جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلتے ہیں، جو لوگ زبردستی کرتے ہیں، وہ لوگ سلف کے راستے سے بالکل ناواقف ہیں، اور وہ اپنے نئے راستے ایجاد کرتے ہیں. اور اس زبردستی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں گے، یا ان عقائد کو ہم ختم کر دیں گے. شیخ صاحب اپنے اس بات کا آغاز قرآن مجید کی آیت سورۃ الواقعہ آیت نمبر 82 سے شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے. علماء کے اس آیت متعلق دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بارش کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور رزق کے متعلق نازل ہوئی ہے. اور دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے متعلق ہے، جیسا کہ آخر میں سید عبداللہ بن عباس کا یہ اثر بیان کروں گا. اور یہاں پر اس وجہ سے شیخ صاحب نے یہ جزم نہیں کیا کہ تاروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ تاروں کا بارش سے کوئی تعلق ہے، کفر کلم شیخ صاحب نے استعمال نہیں کیا تبویب میں. یہ نہیں فرمایا کہ تارے اور بارش طلب کرنا کفر ہے، یاد رکھیں. یہاں پر بعض کتابوں میں جو ترجمہ ہے اس میں نظر ثانی کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے، کیونکہ جو میرے پاس یہ کتاب غاية المرید میں جو شرح کتاب التوحید ہے، یہاں پر جو باب باندھا ہے اس باب کے متعلق جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. تو شیخ صاحب نے کفر نہیں کہا کتاب میں، عربی کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کفر کا لفظ نہیں ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے متعلق علماء کے دو اقوال مفسرین کے، ایک قول ہے کہ بارش کے متعلق ہے، جن لوگوں نے تاروں سے بارش کا عقیدہ رکھا وہ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس آیت کے متعلق جو دوسرا قول ہے کہ یہ قرآن مجید متعلق نازل ہوئی ہے تو اس میں بارش کا تعلق ہے نہیں، تو اس لیے کفر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تفصیل آگے بیان کروں گا انشاءاللہ میں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں عربی ٹیکسٹ کا، اگرچہ ترجمہ کے دو قسم ہیں، ایک تو لفظی ترجمہ ہو تو ایک معنوی ترجمہ ہو تو معنی کے اعتبار سے، تو اس معنی کے اعتبار سے جو ترجمہ ہو تو تھوڑا سا احتیاط کیا کرے ترجمے میں، کیونکہ یہ امانت ہے، علمی امانت ہے. بعض لوگ اللہ کو جزائے خیر دے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ترجمہ بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب لفظی ترجمہ جب معنوی ترجمہ کرتے ہیں تو اس معنی سے تھوڑا سا بڑھ کر تھوڑا سا ہٹ کر ترجمہ کرتے ہیں. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ تاروں سے بارش طلب کرنے کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، لیکن تفصیل میں بیان کروں گا. لیکن شیخ صاحب نے کفر کا استعمال نہیں کیا، میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے کیوں نہیں کیا. اس آیت کریمہ میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے خیر اور رزق جو ہے وہ غیر اللہ سے توقع کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزیں ہیں جو رزق عطا فرماتی ہیں، جن سے رزق منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. آیت نمبر 82 ہے واقعہ، سورہ واقعہ کی 82. اور ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ جب بارش برستی ہے اور زندگی ملتی ہے زمین کے اوپر اس بارش کی وجہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم لوگوں نے اپنا رزق میرے غیر کے سپرد کر دیا گیا ہے، کر دیا ہے، بے شک تم لوگ جھوٹے ہو، جھوٹ بولنے والے ہو. تو یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، خیر اور شر اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں. نمبر دو، بارش کو رزق بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر بارش کا لفظ تو نہیں ہے، تجعل رزقکم انکم تکذبون، بارش کا لفظ ہے، مطر کا لفظ ہے، عربی میں بارش مطر کہتے ہیں، تو یہاں پر تو رزق کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں رزق کو بارش کو رزق بھی کہا جاتا ہے. وجہ جانتے ہیں کہ رزق کی اصل بنیاد بارش ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے. پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان جو ہیں آج کل مارس پہ جانا چاہتے ہیں، کوکب اپنا پلانٹ مارس جو ہے وہاں جانا چاہتے ہیں، مریخ پہ جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر زندگی ناممکن ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ پانی نہیں ہے. اور پانی کی کھوج میں اتنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں پہ ایک نقطہ پانی کا نظر آ جائے، ایک بوند نظر آتے پانی کی، اگر تو مطلب زندگی وہاں پہ ہو سکتی ہے. جب پانی نہیں تو زندگی نہیں. اور رزق وہ چیز جو انسان کی زندگی کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، یا لباس کی شکل میں ہو. تو یہ سارے رزق ہیں جس سے انسان کی زندگی کی بنیاد برقرار رہتی ہے، یا اس زندگی کی برقراری کو آسان کر دے، یعنی بنیادی طور پہ یا آسانی کے لیے. اب جب لباس جب پہنتے ہیں، اگر نہ ہو تو انسان مر نہیں جاتا، مر جاتا ہے کیا، لیکن زندگی کو آسان کر دیتا ہے. اس طریقے سے جو گلاس بنتے ہیں، پلیٹیں بنتی ہیں، ان کے بغیر بندہ مر نہیں جاتا، لیکن کھانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یعنی آپ ہاتھ سے پانی پئیں اور گلاس میں پانی پئیں، یا ہاتھ سے پانی نکالیں اور مٹکے سے پانی نکالیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو انسان نے بنائی ہیں، اس ہر رزق انسان کے لیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بارش ہے. اسے سبحان اللہ، آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رد نہ کیا جائے، روکنے کے لیے انسان دعا نہ کرے کہ یہ رک جائے، یہ تبدیل ہو. نمبر ایک بارش، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما. جب بارش آ جائے تو کہا جاتا ہے اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ خیر کی بارش ہو، نفع بخش بارش ہو. جب زیادہ ہو جائے، یہ کبھی نہ کہنے کہ بارش رک جائے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد اس بارش کو بھیج دیں، ہمیں کافی ہو چکی ہے. اچھا حوالینا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے قریب جو جانور ہیں یا جو لوگ جو بستیاں رہتی ہیں ان کو بارش کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے بارش کو وہاں پہ بھیج دیں، ان کے لیے بھیج دیں. اچھا جب وہ فل ہو جائے، کافی ہو جائے، وہ کیا کہیں گے؟ رک جائیں؟ وہ کہیں گے اللہم حوالینا ولا علینا، پھر وہ دعا کریں گے کہ ساتھ ہی جگہ پر چلے جائیں، پھر وہ دعا کریں گے ساتھ ہی جگہ پہ. اب زمین گلوب کی شکل میں ہے، اب یہاں سے شروع ہوئی، اب بارش چلتی جائے گی، پھر وہاں پہ دوبارہ آ جائے گی. سبحان اللہ. ایک تو بارش کے متعلق روکنے کی دعا نہیں کی جاتی، دوسری کو جانتا ہے دودھ. سبحان اللہ. دودھ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ سے دعا کر لیتا ہے اسے اس سے بھی اچھی عطا فرما. آپ کوئی کھجور کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا رزق عطا فرما. لیکن جب انسان دودھ پیے تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرما اور عطا فرما. یعنی دودھ جو ہے، دودھ کی زیادتی کی، یعنی زیادہ ملنے کی انسان دعا کرتا ہے، اور باقی جو رزق ہے دودھ کے علاوہ اس سے بہتری کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. اس لیے دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ابتدائی غذا کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کیا پیتے ہیں؟ دودھ ہی پیتے ہیں. دودھ نہ ہو بقا ممکن ہے کیا؟ کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ دودھ دنیا سے نکال دیں، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی انسان یا جانور نہیں زندہ رہ سکتا. اس لیے دودھ اور بارش، سبحان اللہ، یہ زندگی کی بنیاد ہے. ان دونوں میں بارش سے رزق ملتا ہے، اور سب سے اچھا رزق دودھ ہے. سبحان اللہ. دودھ کو بھائی یہ فرما رہے کہ دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے کہ دودھ کا خاتمہ ہو یا دودھ سے بچا جائے. میں نہیں جانتا کہ کس کی مہم ہے. کوئی بیوقوف ہوگا، احمق انسان ہوگا یا احمق لوگ ہوں گے، ورنہ آج سائنس بھی پروو کرتی ہے. آپ ڈبہ کوئی اٹھا لیں، جو ڈبے دودھ والے ہیں اس پہ لکھے کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. بلکہ وہ تو کرج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پینا چاہیے. اب یہ مہم پتہ نہیں کہاں زمین کے نیچے سے ہوگی، کہیں پہ زمین کے اوپر تو میں نہیں جانتا ایسے کوئی مہم موجود ہے جو دودھ سے روکے. بلکہ آج تو کافروں نے بھی اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے بھی اس کی اہمیت کو قبول کیا ہے کہ دودھ جیسی کوئی غذا بھی نہیں ہے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے یہ فرمایا، یہ خبر دی ہے، یہ پیشن گوئی دی ہے کہ دودھ سے اچھی کوئی غذا نہیں ہے. آج سائنس نے بھی اتفاق کیا ہے، بلکہ سائنس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دودھ سے اچھی کوئی غذا نہیں. سبحان اللہ. نمبر تین، تیسرا جو پیغام ہے کسی بھی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر ہے. جیسا فرماتے ہیں، وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. چار ایسی چیزیں ہیں میری امت میں جو جاہلیت کے امور میں سے ہیں، جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی. سبحان اللہ. نمبر ایک، الفخر بالاحساب، حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا. نمبر دو، والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا اور طعنہ زنی کرنا. نمبر تین، والاستسقاء بالنجوم، اور تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا. نمبر چار، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کی شلوار اور خارش کی قمیض پہنا کر اٹھایا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کرتے ہیں جاہلیت کے چار امور سے. جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کی حالت کو, جو اس روئے زمین پر حالت تھی اسلام سے پہلے اسے جاہلیت کہتے ہیں. جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ جہل سے لفظ نکلا گیا ہے, کیونکہ رہنمائی کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے. جو ان کی عقل کہتی ہے, جو ان کا دل, ان کی ہوا نفس کہتی ہے, خواہش نفس جو چاہتی ہے, وہی ان کے لیے اچھا بن جاتا ہے. وہی لوگ مردار جانور کھاتے تھے اور کہتے تھے کیا فرق ہے, انسان پر ہاتھ سے ذبح کرے, یہ انسان جانور قتل کر رہا ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ مار دے تو وہ نہ کھائیں ہم لوگ, جسے انسان مارتے ہیں وہ کھائیں, جسے اللہ مارے وہ نہ کھائیں, تو کیا بہتر ہے, کسے کھانا چاہیے, جسے انسان قتل کرے یا جسے اللہ قتل کرے, جسے اللہ مارتے وہ کھائیں. جہالت, اندھیرا, وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت عورت کو پیدا کیوں کیا ہے, اس لیے کہ اس کی خوبصورتی کو استعمال کرے. کیسے استعمال کرے, زنا کر کے. تو زنا خانے ان کے جو تھے خاص خیمے تھے, سرخ جھنڈی ہوتی تھی, اور وہ زنا کاری صرف کرتے نہیں تھے, کرنے کی دعوت بھی کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو زنا نہیں کرتا تھا اسے نہ مرد سمجھتے تھے. اپنے بیٹوں کو کہتے تھے جب بالغ ہوتے تھے, کیا تم نہ مرد بن گئے ہو کیا, میں نے تمہیں دیکھا نہیں اس خیمے کے ارد گرد. بیٹا باپ کو کہتا ہے, کہتے تکلیفیں دنیا میں موجود ہوتی ہے تو سکون کے لیے ہم شراب پیتے ہیں, تو شراب سے سکون ملتا ہے. اور شراب, آپ تصور کریں, قرآن مجید جو ایک نقشہ بیان کرتے ہیں شراب پینے کا اس زمانے میں, کہ بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے, آج برمیلیں ہوتی ہیں نا ہماری حماموں میں, ایسی باتیں چیزیں حماموں میں اچھی لگتی ہیں, جو بلو کلر کے برمیل ہوئے, یہ بڑے والے ڈرم جو ہوتے ہیں, ایسے ڈرم ہوتے تھے شراب سے بھرے ہوئے. ان ڈرموں سے شراب نکالتے تھے جگوں میں, اکواب میں, بڑے جگ ہوتے تھے. پھر ان کو لایا جاتا تھا ایک بڑے برتن میں, اس بڑے برتن میں ڈال کے سب اکٹھے پیتے تھے, ایک یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ تھا, پھر چھوٹے گلاس ہوتے تھے اور وہ ایک گلاس میں ڈالتے تھے, اور اس ایک گلاس سے سارا لطف اٹھاتے تھے تھوڑا پی پی کے. اور جس گھر میں شراب نہ ملتی تھی یا جس مہمان کو شراب نہ پلائی جاتی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ برا شخص ہے اور یہ اچھا مہمان نواز نہیں ہے, اور اس کے گھر میں تو شراب نہیں ملتی. اندھیرا, اندھیرے ہیں کہ نہیں, جاہلیت. اس لیے دو کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اسی میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, یا نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خالق مالک تدبیر کر رہا, مشکل کشا حاج کر, اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے, لیکن غلطیوں کی یہ تھی کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے, اس لیے مشرک تھے, کافر تھے. میں ابو جہل ابو لہب کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم میں پیدا کیا, یہ قوم بڑی قوم ہے, اور جو اس قوم کی طرف اشارہ کرتے تھے ہم اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ, ریسیں ہوتی تھیں اونٹوں کی, ریس میں اگر کوئی اونٹ جیت گیا مخالف کا, اونٹ کو قتل کر دیا, اونٹ کو قتل کیا, جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی تو قومیں تباہ ہو گئی, ایک اونٹ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ. جاہلیت, اندھیرے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, سود کھانا عام بات تھی, سود کو فائدہ سمجھا جاتا تھا. اور جو سود نہیں کھاتا تھا وہ کہتے ہیں اچھا بزنس مین نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں بزنس کے اصول کیا ہے, تجارت جانتا نہیں ہے شخص. کیوں؟ کیونکہ بھائی ایک شخص کو ضرورت ہے, پیسہ دو اس کو, اور متعین مدت تک نہ دے تو اس کو زیادہ کر لو, اور وہ دے نہیں سکتا. جب اس جس شخص نے آپ سے ادھار مانگا ہے اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہو, پہلے سے ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, ورنہ آپ سے ہاتھ کیوں پھیلاتا. وہ اگر مدد تو کر دی اچھا کام ہے, لیکن یہ شرط رکھنا اگر مہینے کے بعد میری رقم واپس نہیں کی تو اس میں 20% آپ کو دینا پڑے گا یا اتنی پیسہ زیادہ دینا پڑے گا. یہاں پر تو آپ نے اس کے بوجھ کو ہلکا کیا یا زیادہ کیا, اس کو اور آپ بوجھ ڈال کے اسے کمر توڑ دی ہے, اور آہستہ آہستہ اگلے مہینے, 6 مہینے, اگلے سال, یہاں تک کہ وہ اس ادھار میں غرق ہو جاتا اور آخر وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا، جانتے ہیں، غلامی اختیار کر لیتا، اور وہ شخص جو اس کا مالک بن جاتا پھر اسے بکریوں کی طرح خریدتا اور فروخت کرتا، انسان کو بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح خریدا جاتا تھا اور فروخت کیا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ سود، جاہلیت. میں یہ بات اس لیے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، آج جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آج کا دور جو ہے وہ بڑا بگڑا ہوا دور ہے، ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہو چکے ہیں. میرے بھائی، صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا وہ آج کے دور سے کہیں بگڑا ہوا تھا. اس برے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا کو روشن کر دیا. آج اس شریعت کا اثر پورے روح زمین پر ہے. آپ چاہے تو افریقہ کے جنگل میں جا کے دیکھو، یا آسٹریلیا کے جنگل میں جا کے دیکھو، یا امریکہ کے کسی کونے میں جا کے دیکھو، کسی بستی میں، آپ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی مسلمان ملے گا. وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم وہاں تک بھی پہنچی ہے. یہ ان ہیروں کا کام ہے جو اس بگڑے ہوئے دور میں رہتے تھے. باپ بیٹے کو کہتے ہیں زنا جا کے کرو، بیٹا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زنا نہیں کرتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹوں کو کہتے ہیں جا کے زنا کرو. آج فحاشی کے اڈے سے کھلے ہوئے جیسے کہ اس زمانے میں تھے. آج شرام کیا عام بکتی ہے اور بیٹا باپ دونوں بیٹھ کے کٹھے پیتے ہیں. وہ بگڑا ہوا زمانہ تھا، آج بگڑا ہوا زمانہ میں مانتا ہوں. جب وہاں پر اس زمانے میں ہمت کے ساتھ ان جوانوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر صبر کیا، کیا آج ہم نہیں کر سکتے؟ آج ہم وہی تعلیمات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن مجید بھی ہمارے پاس موجود ہے، صحیح احادیث کا مجموعہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. فرق یہ کہ تربیت کرنے والے نہیں ہیں. کل تربیت کرنے والے موجود ہیں، اور جب بھی اس امت میں اچھے تربیت کرنے والے آئے ہیں انہوں نے اس امت کو اٹھایا ہے. اچھے مربی، اچھے بچے، اچھے جوان، اچھا معاشرہ، کامیابی، رزلٹ کامیابی ہوتا ہے ہمیشہ. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ معاشرہ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہو. آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں، آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. یہ بگڑا ہوا معاشرہ کس سے بنا ہے؟ ہم بگڑے لوگوں سے بنا ہے. ہم برے ہوئے، اس معاشرے کو برا کیا، معاشرہ برا ہوا، ہمارے اوپر، ہمارے اندر ہی سے حکمران آئے جو برے تھے، اس معاشرے سے یہ حکمران پیدا ہوئے. یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، یہ زمین کے اندر سے نہیں نکلے، یہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں، تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اس بہترین دور میں سید ابوبکر صدیق موجود ہیں، سید عمر بھی موجود ہیں. آخر یہ کیا وجہ تھی کہ اس بہترین دور میں سید عمر پہلے خلیفہ نہیں ہے؟ آپ حکمت جانتے ہیں؟ سید عمر ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. سید ابوبکر پہلے کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب بہترین لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے سر پر ان سے جو سب سے زیادہ بہترین ان کو اللہ تعالیٰ بٹھا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں حکمرانی دے دیتا ہے جو سب سے اچھے ہیں. اور جب بدترین لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان سے جو سب سے زیادہ بدترین ہوں وہی ان کے سر پہ بٹھا دیتا ہے ان کے عذاب کے لیے، کہ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے. آج ہم تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کیسے تبدیل ہوئے ہیں؟ کیا بات کو چھوڑ کے حق کو اپنایا ہم نے؟ شرک کو چھوڑ کے توحید کو اپنایا ہے؟ کفر کو چھوڑ کے ایمان کو اپنایا ہے؟ بدعت کو چھوڑ کے سنت کو اپنایا ہے؟ نہیں، یہ پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آتا ہے. توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف امت جا رہی ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف امت جا رہی ہے، حق کو چھوڑ کر امت باطل کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے اور غرق ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کو دیکھیں، اس معاشرے پر ابوبکر صدیق جیسے انسان ہونا چاہیے حکمران. میرے بھائی، عقلیں کہاں گی لوگوں کی؟ ہم برائی کرنے کے لیے کبھی سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب حکمران کی بارے ہم کہتے ہیں اس کو سب سے اچھا ہونا چاہیے، کیسے اچھا ہونا چاہیے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ ان بدکاروں پر ابوبکر صدیق جیسا کوئی حکمران آ جائے. آپ شریعت نفاذ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہی عوام رکاوٹ بنے گی. وہ کہتے ہیں کس شریعت کی بات کرتے ہیں میاں، ہم تو رہ نہیں سکتے بغیر سود کھانے کے، یہ بینک کہاں جائیں گے؟ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس نظام کو چلنے نہیں دیں گے ہم. میرے بھائی جب نظام جس کے لیے نظام بنائے ہیں وہ چلنے نہیں دیں گے تو آپ اکیلے کرسی پہ بیٹھ کے حکمرانی کریں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو کوشش کی تھی کہ مکہ کی سرزمین سے توحید کا نور نکلے اور مکہ سے ہی دعوت توحید پھیلے، مکہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حکمت ہی مکہ میں کامیاب نہ ہوئے. پھر رخ یا طائف کی طرف، طائف مکہ کے زیادہ قریب ہے، اور مکہ میں جب مکہ سے یہ دعوت کامیاب نہ ہوئی تو طائف کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی تھوڑے سے سخت ہیں، اور اگر وہ لوگ اس دین کو اپنا لیں، توحید کو اپنا لیں، تو وہ بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے محنت کرنے والے ہیں، تو دعوت توحید جو ہے وہ اس کا اثر اچھا ہو سکتا ہے، اچھے طریقے سے آسانی سے پھیل سکتی ہے. انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا. اب دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مدینہ کی طرف آئیں، اور مدینہ یثرب جو ہے، مدینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گمان میں بھی نہ تھا، کبھی سوچا نہیں تھا مدینہ کے متعلق. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے طائف والے سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس میں سے ایک غلام کرسچن غلام مسلمان ہو. اب دوست ایک غلام تھا جو مسلمان ہو طائف کے سفر میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ آسان کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دعوت کامیاب کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ میں ہوئی. آپ جانتے فرق کیا مکہ مدینہ، مکہ میں کیوں دعوت کیوں کامیاب نہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو وہی ہے نا، کیوں دعوت میں کوئی تبدیلی آئی؟ دعوت میں کوئی تبدیلی آئی؟ وہی دعوت ہے توحید کی. اور نماز بھی سن 2 ہجری میں، جو نماز کے فرضیت کے جو طریقے ہیں، جو تفصیل ہے، 2 ہجری میں ہوئی. روزہ بھی 2 ہجری میں، زکات بھی 2 ہجری میں، حج 9 ہجری میں، 7 سال کے بعد. تو وہی بات ہے جو مکہ میں تھی، وہی مدینہ سے انہی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو رکھا. تو فرق کیا تھا؟ جی ڈیٹیلنگ نہیں، وہاں سے عقیدہ کے متعلق تو کافی ڈیٹیل تھی، مکہ میں بھی وہی طریقہ، وہی دعوت مدینہ میں بھی تھی. فرق یہ تھا کہ وہاں پر قبول کرنے والے نہ تھے، یہاں پر قبول کرنے والے تھے. اور جب قبول کیا دعوت کو تو اس پر عمل بھی کیا کہ نہ کیا؟ میرے بھائی دعوت کرنا آسان ہے، دعوت کو قبول کر کے عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب معاشرہ بدکار معاشرہ ہے تو حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے، اور جب معاشرہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اور معاشرہ تب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے گا جب میں اور آپ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے. جب تبدیل میں ہوں گا، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے. یہ برا معاشرہ ہم بروں سے ہی بنا ہے، جب ہم اچھے ہوں گے معاشرہ بھی اچھا ہوگا. جب معاشرہ اچھا ہوگا تو پھر امت میں عزت اور کامیابی اور کامرانی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ میں وہ اچھی تبدیلیاں لائیں اپنے اندر، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جس سے ہم اس معاشرے کو بھی اچھا کر سکیں، اور جس سے ہماری امت بھی پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر عزت اور کامرانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، اور اس کا وجود بھی باثر وجود ہو اس دنیا میں. حدیث کی طرف واپس آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں، میری امت جو ہے ان کو چھوڑے گی نہیں. سبحان اللہ، یعنی ایسے عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ ہیں جاہلیت سے، لیکن میری امت کے اندر یہ ہر زمانے میں یہ چیزیں موجود ہوں گی. سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تا قیامت موجود ہے. تو جب امت جب تک موجود ہے تو یار 4 چیزیں ہوں گی. یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں، بہترین زمانے میں، اور آج ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے. نمبر 1، الفخر بالاحساب. حسب و نسب جو ہے ایک اچھی چیز ہے. حسب جو ہے انسان کی ذات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے قبیلے میں پیدا کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس اعتبار سے اچھی ہے؟ کہ لوگ جو اچھے حسب والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، یعنی کہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ، ان کی سوچ و بچار اچھی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرنے میں غلط کریں یا ہمیں زندگی بسر کریں کہ اچھے عادات اور تقالید نہ ہو تو لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے مذاق کریں گے. تو اس اعتبار سے تو اچھی بات ہے, لیکن اس اعتبار سے بری بات ہے کہ اس پر فخر کیا جائے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اور تم فلاں قبیلے سے ہو, اس لیے میں سپیریئر ہوں تم انفیریئر ہو, میں اوپر ہوں اور تم نیچے ہو. اور یہ سوچ جہلیت میں موجود تھی. ابو جہل اور اس کے ساتھی وہ کہتے تھے کہ ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے جو لوگ حج کے لیے آنا چاہتے ہیں کعبے کا طواف کریں گے وہ ذلیل ہو کے طواف کریں گے. کیسے؟ برہنہ, کپڑے اتار کے طواف کریں گے, مرد بھی اور عورت بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا نسب ہمارا نسب جیسا نہیں ہے, ہم فخر کرتے کہ ہم قریشی ہیں. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں جس نے بھی اپنے حسب اور نسب کو حسب و نسب پر فخر کیا اور یہ سمجھا کہ میں فلاں مسلمان زیادہ بہتر ہوں تو وہ ابو جہل کا ساتھی ہے. کس اعتبار سے؟ کافر نہیں ہے وہ, لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اپنے حسب و نسب کو افضل سے بہتر سمجھتا ہے, جیسا کہ جاہلیت کے دور میں ابو جہل اور اس کے ساتھی اور دیگر جاہلیت میں جو لوگ رہتے تھے وہ اسے اچھا سمجھتے تھے. دوسری بات, یہ تو ایک طرف تھا کہ اپنے حسب و نسب کو اچھا جاننا, دوسری بات یہ کہ دوسروں کو اپنے حسب و نسب کی وجہ سے گھٹیا سمجھنا اور ان کا نقص اور عیب بیان کرنا. فلان شخص جو ہے وہ جوتوں کا کام کرتے ہیں وہ موچی ہے, وہ انفیریئر ہے. فلان شخص جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے وہ لکڑہار ہے, وہ انفیریئر ہے. فلان شخص جو ہے وہ برتنوں کا کام کرتے وہ کمہار ہے, وہ انفیریئر ہے. وہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. بعض لوگ ان کو اچھوت سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ ہندوؤں میں تو موجود ہے, ہندو کے بنیادی عقائد میں سے کیا عقیدہ بھی ہے کہ لوگ برابر نہیں ہیں. بعض لوگوں کو برہمن نے اپنے سر سے پیدا کیا, وہ برہمن ہیں, وہ سب سے اونچے ہیں. بعض لوگوں کو برہمن نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے اور ڈیفنس کا کام کرتے ہیں, فوجی جو ہیں. بعض لوگوں کو پیٹ سے پیدا کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں, جو بزنس کرتے تجارت کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کو برہمن نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا, یہ وہ شودر لوگ ہیں, جو بدترین لوگ ہیں, جو صرف پاؤں کی طرح پاؤں کے تلے روندے جاتے ہیں, جن کی جگہ معاشرے میں ویسے جیسے جسم میں پاؤں کی جگہ. بلکہ میں سمجھوں گا کہ انسان جسم میں پاؤں جو ہے وہ ایک عزت رکھتا ہے, کیونکہ اگر چوٹ لگے تو انسان پاؤں کو پکڑتا تو ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں, جو اس معاشرے میں رہتے ہیں. اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کسی شخص کو اس کے حسب اور نسب اور اس کی حیثیت کے مطابق اس پر تان نہ کریں, اس کی تنقیص نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے فلاں گھر میں پیدا کرے, جسے چاہے فلاں گھر میں پیدا کرے. اب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا کوئی کمال ہے اس میں؟ یہودی بچے یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, ہندو بچے ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, اس میں اس کا کوئی نقص ہے؟ اس کا کوئی جرم ہے؟ اس کا کوئی, ہمارا کوئی کمال ہے, اس کا کوئی جرم نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں سوال اسے سخت لیا جائے گا. یاد رکھیں یہ نعمت ہے, اسلام کی نعمت ہمیں مفت وراثت میں ملی ہے, اور نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی سخت سوال ہوگا. یاد رکھیں ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, اور سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا. یہ عقیدہ کہ ستاروں کی وجہ سے بارش برستی ہے, یہ عقیدہ جاہلیت میں بھی موجود تھا, اور بعض لوگوں میں یہ عقیدہ آپ سب کے زمانے میں بھی موجود تھا, اور آج کے دور میں بھی موجود ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا جاہلیت کے عقائد میں سے ہے, باطل عقیدہ ہے. اور اس کی تفصیل ذرا سمجھیں, آگے بھی آئے گی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلان تارے جو ہیں ان تاروں کی وجہ سے بارش آئی ہے, یعنی بارش کے تعلق اس تارے سے ہے, جب وہ تارا چاہے بارش آتی ہے, جب نہ چاہے بارش نہیں آتی ہے, شرک اکبر ہے, کفریہ عقیدہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تارے حرکت کرتے ہیں, جب یہ تارا یہاں سے حرکت کر کے وہاں پہ جاتے ہیں تو بارش آتی ہے, اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں کہ تارے حرکت کرتے ہیں، تو تارے کی حرکتوں سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ جب یہ تارہ یہاں سے وہاں تک پہنچے گا تو بارش آنے کے امکانات ہوتے ہیں، اور تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ بارش ہوتی ہے، تو اس تجربے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں بارش ہوتی ہے. اب یہاں پر انہیں تاروں کو یہ عقیدہ نہیں ہے ان کا کہ تارے جو ہیں وہ بارش کے مالک ہیں، تارے ہی بارش برساتے، ہرگز نہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے جو تاروں کو حرکت دیتے ہیں جو ذات وہی مالک ہے اس کی، لیکن سبب بنے جب تارے یہاں سے وہاں پہ آتے بارش آتی ہے. ہمارا دل خود دھڑکتا ہے، دل خود دھڑکتا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ خود سے دھڑکتا ہے، تو حقیقتاً ہماری زندگی کا مالک دل نہیں ہے، دل سبب ہے زندگی کا سانس لینے کا، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو سبب کو سبب جاننا شرک نہیں ہوتا. تو اس لیے شیخ صاحب نے بھی جب باب باندھے تو کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاروں کی حرکت کی وجہ سے بارش آتی ہے، یعنی کہ تارے خود مالک ہیں بارش کے. تو یہ فرق ہے دونوں عقائد میں. چوتھے نمبر پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت کے امور میں سے جو میری امت نہیں چھوڑے گی، نوحہ کرنا. اور محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ اس مہینے میں خاص طور پر پہلے 10 دنوں میں نوحہ کرتے ہیں. نوحہ کا مطلب ہے بلند آواز میں رونا، چیخنا، پکارنا، اپنے غم کا اظہار کرنا، یہ نوحہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہے، برداشت کا مادہ کم ہے، صبر کا مادہ کم ہے عورت میں. تو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ واویلا کرنے والی، چیخ پکار کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. تو نوحہ کرنے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ. نوحہ کرنے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ملوث ہوتی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ رافضی جو ہے وہ مرد زیادہ نوحہ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ آتے ہیں، روتے ہیں، چیختے، اپنے آپ کو سنگل مارتے ہیں، اپنے آپ کو تماچے مارتے ہیں، یہ نوحہ ہے. یہ نوحہ نہیں، نوحہ پلس ہے. نوحہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. مرد جو کو عقل والا سمجھا جاتا ہے، حکمت والا سمجھا جاتا ہے، وہ ایسا کام کریں گے. سبحان اللہ، اسے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النائحہ اذا لم تتب، اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہ کرے نوحہ کرنے سے، قبل موت، اپنے موت سے پہلے، تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھیں بھائی دوبارہ زندہ ہونے کے نہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے. وہ عورت اس حال میں دوبارہ زندہ ہوگی میدان محشر میں، علیہ سربال من قطران، شلوار کندک، یہ کندک جانتے ہیں جسے، یہ روڈ بنتے لک جسے کہتے ہیں، یہ پگھلی ہوئی جو کالی ہے اسے لک قطران کہا جاتا ہے، کندک. یہ جو ہاتھ کو لگ جائے تو یہ جسم کا ٹکڑا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ، پتہ اتنی گرم ہوتی ہے یہ. اب جب گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی روڈ بن رہا ہوتا ہے تو آپ گاڑی کے اندر پہ بیٹھ کے اس کے سیک محسوس کیا کریں کتنا گرم ہوتا ہے وہ، اس کا سیک آپ گاڑی کے اندر محسوس ہوتا ہے. قیامت کے دن اس عورت کی جو کپڑے ہوں گے، ذرا غور کریں، شلوار اس کندک کی ہوگی جس سے اس کے جسم پگھل جائے گا. کرتا کیا ہوگا؟ شوہر تو کرتا بھی ہونا چاہیے نا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودرع من جربد، اور کا جو کرتا ہوگا سینے پر کیا پہن کے آئے گی؟ جرب. جرب کہتے ہیں شدید خارش کی بیماری کو. خارش تھوڑی سی آتی ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ خارش کرتا بن جائے آپ تصور کر سکتے ہیں. اور جرب اس خارش کو کہتے ہیں جو اچھوت ہوتی ہے، جرب کی بیماری. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. ایک عمل کیا اس عورت نے جو اس کو چھوٹا نظر آتا تھا، اس کی سزا کتنی بڑی ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، پوری دنیا دیکھے گی اس عورت کو. قطران کی شلوار ہوگی اور جرب کا کرتا ہوگا. نیچے والے جسم پگھل رہا ہے، اوپر والے جسم خارش سے نوچ لے گی اپنے جسم کو. خارش سے آپ جانتے ہیں خارش ہونا عام نہیں ہے، نوچ لے گی اپنے جسم کو، ٹکڑے ٹکڑے کر لے گی. کیوں؟ الجزا من جنس العمل. جیسا کہ دنیا میں اس نے کیا ویسے آخرت میں کرے گی. دنیا میں نوحہ کر کے اس نے اپنے جسم پہ تماچے مارے تھے، نوچا تھا نا، قیامت کے دن میں یہی سزا ہوگی. جب غصے کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکے صبر کر کے، تو ان کو شلوار آگ کی پہنائی جائے گی، قطران کی. اور جب اپنے سینے پہ تماچے مارتے تھے اب ان کو کرتا بھی، صرف تماچے نہیں ماریں گے، جسم کو نوچیں گے اور خارش سے نوچیں گے. تو آج یہ نوحہ کرنے والے اچھی طرح سن لیں، چاہے وہ رافضی ہوں یا چاہے وہ بعض سنی ہوں، بعض سنی بھی یہ کام کرتے ہیں، تعجب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین شہید ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو مار کر اس دکھ کا ازالہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سزا ہے، اللہ کی قسم یہ سزا ہے ان کے لیے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیتا ہے اور قیامت میں اس سے بڑی سزا ہوگی ان کے لیے. اچھی طرح سن لیں، شلوار ہوگی آگ کی قطران کی اور کرتا ہوگا جرب کا. عورتیں تو کم عقل ہیں، ان مردوں کا کیا حال ہوگا جو نوحہ کرتے ہیں. واضح کہ ان کا حشر ان سے بھی زیادہ برا ہوگا. اور ایک فائدہ کی بات یہاں پہ میں بتا دوں، بعض لوگ کہتے کہ آج دنیا میں جاہلیت عام ہو گئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اور تکفیری لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ مسلمان موجود ہیں سب جاہلیت میں ہیں اور مسلمان نہیں ہیں. اور یہ ان کو کتابوں میں موجود ہے، ان کے لیکچرز میں موجود ہے. اس وجہ سے وہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، پھر دروازہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کے قتل عام کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو مدد کرنے والا کافر ہے، اس لیے یہ بھی کافر ہے. جاہلیت معاشرے میں، کسی ملک میں، افراد میں ہو سکتی ہے، لیکن پوری امت میں کبھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں کہ سارے کا سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ اکثر لوگوں میں جاہلیت ہرگز نہیں. یاد رکھیں آج بھی اس برے ماحول میں بھی اگرچہ اکثر لوگ میں شرک بدعت خرافات پائی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جاہلیت ہے، یہ سارے کافر ہو گئے ہیں. کیونکہ کفر کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے. یاد رکھیں آپ بغیر حجت قائم کرنے کے کسی کو پر کفر کا فتویٰ بیائی نہیں کر سکتے کہ فلان شخص کافر ہو گیا ہے. یہاں پر تو امت کو کافر کہا جا رہا ہے. بھائی یہ کہنے کہ مسلمان حکومت کیوں کاروائی نہیں کرے، مسلمان حکومت کیا کاروائی کرے؟ مسلمان حکومت کسی کے ہاتھ باندھ سکتی ہے؟ مسلمان حکومت جو روک تھام کے جو سیکیورٹی کے انتظامات وہ کر رہی ہیں، باقی تو کسی کے دل کو نہیں پھیر سکتی نا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں یہ ناقص ہیں. آپ اگر ان لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو خاتمے دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک خاتمہ ہوتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ختم کر دیا جائے. دوسرا ان کے دل کو سدھارا جائے علم کے ساتھ، علم کے نور کے ساتھ. یعنی یہ آپریشن کر رہی یہ حل ہے، لیکن ناقص حل ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے. یہی پڑھایا جاتا ہے آج گھر گھر کے اندر طالبان پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر کے اندر. آپ کس کس کو مارتے رہیں گے جب تک کہ آپ صحیح تعلیمات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات نہیں دیں گے، ان کو عام نہیں کریں گے، تو آپ کی جنگ ناقص جنگ ہے، اس میں کامیابی نہیں ملنے والی. آج آپ خاتمہ کر دیتے ہیں، 5 سال کے بعد دوبارہ اس سے بھی زیادہ لوگ آ جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں سے ابتدا کی؟ دل سے ابتدا کی. دل میں تبدیلی آئی، جب دل میں تبدیلی آئی تو پورے جسم کا اس کا اثر ہوا، جب دل اچھا ہوا تو پورا جسم اچھا ہوا، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوا. آج ہم الٹا چل رہے ہیں، ہم جسم کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. جسم کیسے اچھا ہوگا؟ جسم اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل اچھا نہ ہو. ہاں یہ دل کٹ، یہ جسم کٹ سکتا ہے، آپ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے، آپ دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. دلوں کو تبدیل کرنا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا، صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. قرآن سنت اپنی مرضی سے نہیں ہم سمجھیں گے، کیونکہ جتنی لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، جو راہ راست سے ہٹے ہیں، جو 72 فرقے میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو وہی لوگ ہیں جو اپنی من مانی سے، اپنی مرضی سے قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور ایک فرقہ جو ہے، جو اس 72 میں سے 73 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا، یہ وہ فرقہ جو قرآن سنت کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کا راستہ مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں کسی سے، بالکل واضح ہے. اسی راستے کو اپناؤ، نماز بھی صحابہ کرام کی طرف پڑھو، نماز نبوی، اور جہاد بھی صحابہ کرام کی طرف کرو، جہاد نبوی. اس حدیث میں جو اہم پیغامات ہیں، نمبر ایک، جاہلیت کے امور سارے کے سارے باطل ہیں، جاہلیت کے امور باطل ہیں، الا یہ کہ جس کی اسلام نے وضاحت کی ہے، کیونکہ بعض جاہلیت کے امور اسلام نے ان امور کو جاری رکھا، جیسے کہ بہادر ہے، جاہلیت میں بہادر تھے کہ نہیں، بہادر تھے وہ لوگ، تو شریعت نے اس کو برقرار رکھا، وہ بعض ایسے اور جاہلیت میں تھے جیسے کہ وفاداری، امانت داری، مہمان کی اچھی مہمان نوازی، یہ سب جاہلیت میں بھی موجود تھا، لیکن کیا اسلام نے مخالفت کر لی ہے؟ نہیں. نمبر دو، حسب و نسب پر فخر کرنا حرام ہے. نمبر تین، کسی شخص کو اس کے نسب کی وجہ سے کمی سمجھنا یا تانا کرنا حرام ہے. نمبر چار، سب سے اچھا انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نمبر پانچ، جس نے تاروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تارے بارش اور رزق کے اور نفع نقصان کے مالک ہیں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، شرک اکبر ہے. نمبر چھ، نوحہ کرنا حرام ہے. نمبر سات، عورتیں زیادہ خطرے میں ہیں، نوح کے متعلق عورتیں جو ہیں زیادہ خطرے میں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا. نمبر آٹھ، میدان محشر کا ثبوت، میدان محشر، بعض جو انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعث کا ثبوت بھی ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی، اور میدان محشر کا ثبوت بھی ہے. نمبر آٹھ، قطران کی شلوار اور جرب کی قمیض بعض لوگوں کو پہنائی جائے گی قیامت کے دن. نمبر نو، توبہ قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ روح نکلنے سے پہلے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آیت کا ثبوت اس حدیث میں، کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے ہوا کہ نہ ہوا، آج کے دور میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. یہ آیت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نمبر گیارہ، بعض مسلمانوں میں جاہلیت کی عادات پائی جاتی ہیں، بعض مسلمانوں میں جاہلیت کی عادات پائی جاتی ہیں، ان میں سے یہ چار بھی موجود ہیں. نمبر بارہ، سزائیں چار قسم کی ہیں، سزا جو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک، یا تو دنیا میں ہوتی ہے مصیبتیں میں مبتلا کر کے، تکلیفیں میں مبتلا کر کے. نمبر دو، برزخ میں ہوتی ہے قبر کے عذاب کی صورت میں، نمبر تین قیامت کے دن میدان محشر میں ہوتی، جیسا کہ اس حدیث میں آیا کہ نوحہ کرنے والی عورت کو قطران کی شلوار اور جرب کا کرتا پہنایا جائے گا، اور نمبر چار آخر میں جہنم میں. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے حدیث کو بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.